امام سجاد علیہ السلام کے زمانے کے حالات کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور امام نے تین بنیادی اہم امور دعا اور وعظ و نصیحت کے ذریعے انجام دینے تھے۔ اس سلسلے میں امام کی ایک روایت بیان کی جس میں امام نے اسلام کے بنیادی عقائد، توحید، نبوت، قرآن، امامت کی طرف توجہ دلائی کہ قبر میں ان کے متعلق سوال ہوگا، اور لوگوں کو متوجہ کیا کہ وہ لوگ جس کو اپنا امام سمجھ بیٹھے ہیں کیا وہ واقعی وہی امام تھا جس کی امامت پر خدا راضی تھا۔ امام کے زمانے میں بھی جب حکومت عبد الملک ابن مروان کے ہاتھ میں تھی، لوگ امام کا مفہوم غلط سمجھ بیٹھے تھے۔ یہ منصب اہل سے چھین کر نا اہل کے سپرد کر دیا گیا تھا، اور وہ نا اہل بھی خود کو امام سمجھتا تھا۔ ایک مقام پر امام نے امامت کے بارے میں واضح انداز میں بیان کیا ہے، حالانکہ اس وقت کے حالات ایسے نہیں تھے کہ اس قسم کے مسائل اتنی وضاحت کے ساتھ عوام کے سامنے پیش کیے جائیں۔ امام نے فرمایا، فرمان الہی اور اطاعت الہی کو مقدم رکھو، اور اس ہستی کی اطاعت کرو جس کی اطاعت خدا نے واجب قرار دی ہے۔ امام سمجھا رہے ہیں کہ خدا کے بعد وہ کون سی ہستیاں ہیں جن کی اطاعت اللہ نے واجب قرار دی، ان کی اطاعت کی جائے۔ اگر لوگ غور و فکر سے کام لیتے تو آسانی سے نتیجہ نکال سکتے تھے کہ عبد الملک کی اطاعت خدا کی طرف سے واجب ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ عبد الملک کا ظلم و ستم اور اسلامی احکام سے اس کی بغاوت کی وجہ سے اس کا لائق اطاعت نہ ہونا صاف ظاہر تھا کہ وہ اطاعت کے لائق نہیں ہیں۔ امام نے مزید فرمایا کہ اور تم پر طاغوتوں کی طرف سے جو احکام عائد کیے جاتے ہیں ان کو خدا کی اطاعت سمجھ کر خدا کے رسول اور اولی الامر کی اطاعت پر مقدم قرار نہ دو۔ طاغوت گمراہ اور سرکش اور شیطان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور باطل معبود کو بھی طاغوت کہا جاتا ہے۔ باطل معبود یعنی خدا کو چھوڑ کر لوگوں نے جن کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے، وہ سب باطل معبود ہیں، ان کی اطاعت باطل ہے، عبادت باطل ہے۔ لوگوں پر حکم خلیفہ کی جانب سے عائد ہوتے تھے، اور امام نے واضح فرما دیا کہ طاغوت کی طرف سے تم پر جو ہے کام عائد ہوتے ہیں، یعنی یہ حاکم جسے امام اور نبی کا جانشین سمجھا جا رہا ہے، دراصل یہ گمراہ، سرکش اور شیطان کی پیروی کرنے والا ہے۔ اس کی اطاعت غیر خدا کی اطاعت کرنا ہے، گویا یہ باطل معبود ہے۔ امام نے بنیادی نوعیت کے جو تین اہم امور انجام دینا سے، ان میں سے دو امور کے متعلق ارشادات کے یہ نمونے ہیں جن میں لوگوں کو اسلامی عقائد کی یاد دہانی کرائی ہے تاکہ لوگ اسلامی عقائد کا پاس رکھیں۔ دوسرا مسئلہ ولایت امر، یعنی نظام اسلامی میں حکومت اور قیادت کا حق امام کو حاصل ہے، اس کو امام نے واضح کیا، اور امام کے پیش نظر علوی نظام یعنی الہی اسلامی نظام تھا جس کی وہ تبلیغ فرما رہے تھے۔ امام کا ایک رسالہ حقوق سے متعلق ہے جو اصل میں امام کا نہایت ہی تفصیلی خط ہے جو آپ نے اپنے کسی محب کے نام لکھا تھا۔ اس میں انسانوں پر خدا کے حقوق اور انسانوں کے ایک دوسرے پر حقوق اور ذمہ داریوں کا ذکر فرمایا تھا۔ یہ خط ایک رسالے سے کم نہیں ہے، اور اب یہ خط کتاب کی شکل میں موجود ہے اور رسالۃ الحقوق کے نام سے مشہور ہے۔ امام نے اس میں حقوق کا تفصیلی جائزہ پیش کیا ہے، مثلا خدا کے حقوق، اعضاء و جوارح کے حقوق، مثلا زبان، کان، ہاتھ، پیر کے حقوق، اور اسلامی معاشرے کے حاکم کے عوام پر اور عوام کے حاکم پر حقوق، دوستوں، پڑوسیوں، خاندان والوں کے حقوق، استاد کا حق، شاگرد کا حق، اولاد کا، ماں باپ کا، نوکروں کا، ان تمام حقوق کا ذکر امام نے اس عنوان سے کیا ہے کہ ان کا لحاظ رکھنا، ان حقوق کا لحاظ رکھنا اسلامی نظام میں زندگی گزارنے والے شخص کے لیے ضروری ہے۔ گویا امام نے مستقبل میں قائم کیے جانے والے نظام کی بنیادوں کو بیان فرما دیا۔ امام نے نہ تو حکومت سے مقابلہ آرائی کی بات کی اور نہ ہی آئندہ نظام کا حوالہ دیا، مگر پھر بھی آئندہ قائم کیے جانے والے نظام کی بنیادوں کو بیان بھی کر دیا تاکہ جب بھی زمانے میں اسلامی نظام حکومت قائم ہو جائے تو مسلمانوں کے ذہن آپس کی ذمہ داریوں کے حوالے سے پہلے ہی تیار رہیں۔ یہ امام کے بیانات کی ایک قسم ہے جو بہت ہی زیادہ قابل توجہ ہے اور ہمارے لیے بھی ضروری ہے۔ ہم وہ لوگ کہ جو امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے منتظر، حکومت اسلامی کی تشکیل چاہتے ہیں ہم، آپس کی ذمہ داریوں، حقوق و فرائض کو پہلے جانیں اور اس کے لیے پھر ذہنی طور پہ تیار رہیں، اور مزید یہ کہ تاریخ کے واقعات کو ذہن میں رکھتے ہوئے تیاری کی جائے، کیونکہ مولائے کائنات نے عدل و انصاف پر مبنی حکومت تشکیل دی، لوگ برداشت نہیں کر سکے۔ اور مولائے کائنات کے فرزند کے بارے میں بار بار یہ جملہ ہم سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ تو مولائے کائنات کی معرفت حاصل کی جائے، ان کے عدل و انصاف، ان کی حکومت کے زمانے کی تفصیلی معلومات سے آگاہی حاصل کرنے کے بعد اس پہ غور و فکر کیا جائے۔ اور یہ جملہ کہ مولائے کائنات کی معرفت حاصل کریں، کتاب ارتباط منتظر میں ہے کہ اس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام یا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ خدا، رسول اور تمام آئمہ کی معرفت حاصل نہ کرے اور اپنے زمانے کے امام کی شناخت بھی رکھتا ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ آخری امام کی معرفت کیسے حاصل ہو سکتی ہے جب پہلے امام کی معرفت نہیں۔ ایک اور روایت صرف ایک جملہ بیان کریں گے کہ پانچویں امام نے فرمایا رتبے کے لحاظ سے پہلے خدا اور رسول کی معرفت حاصل کرنی چاہیے، پھر امام کی معرفت۔ اور امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت میں جمعے کے دن نماز عصر کے بعد پڑھی جانے والی مشہور دعا اللہم عرفنی نفسہ کا، جو یہاں اس طرح سے شروع ہو رہی ہے، اور اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ یا اللہ تو مجھے اپنی معرفت کرا کہ اگر تو نے مجھے اپنی معرفت پہچان نہیں کرائی تو میں تیرے نبی کو نہیں پہچان سکوں گی، یا مجھے اپنے نبی کی معرفت کرا، اگر نبی کی معرفت نہیں کرائی تو میں تیری حجت کو نہیں پہچان سکوں گی۔ اپنی حجت کی معرفت کرا، کیونکہ اگر حجت کی معرفت نہیں کرائی تو میں دین سے بھٹک جاؤں گی۔ بہرحال بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جو لوگ نظام اسلامی قائم کرنا چاہتے ہیں یعنی اسلامی حکومت بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے زیادہ ضروری ہے، اس بات کو ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، ویسے تو خیر سب کے لیے ضروری ہے لیکن ان کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ وہ گروہ رسالت الحقوق پڑھ کر عمل کریں، کیونکہ امام نے اسلامی نظام قائم ہونے سے پہلے ہی حقوق اللہ، حقوق الناس بیان فرما دیے، آپس کی ذمہ داریوں کے لیے مسلمانوں کے ذہن کو تیار کیا۔ تو وہ لوگ کہ جو معاشرے میں اسلامی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، اسلام کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، چونکہ اس گروہ نے معاشرے میں کام انجام دینا ہے، لہٰذا اس کو ان تمام باتوں کا علم ہونا چاہیے اور عمل بھی ہونا چاہیے۔ اور جو کوئی بھی دین کے نام پہ کوئی کام کرنا چاہے تو پہلے وہ یہ دیکھے کہ اس کے اپنے زمانے کے حالات کون سے معصوم کے زمانے کے حالات سے ملتے ہیں، مطابقت رکھتے ہیں، اور پھر یہ دیکھا جائے کہ ان امام معصوم نے کس طرح سے اپنے زمانے میں کاموں کو انجام دیا تھا، پھر اسی کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا جائے۔ امام سید سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے صحیفہ سجادیہ، اور بظاہر ان دعاؤں کا اصل مقصد معرفت اور عبادت ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ان دعاؤں کے ذریعے انسان اعلیٰ اسلامی اخلاقیات سے آشنا ہو جاتا ہے۔ اس پر ہم آئندہ بات کریں گے، اس وقت جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں اس سے متعلق دعاؤں کے کچھ حصے بیان کریں گے، اور اس وقت ہم بات کر رہے ہیں امام نے تین بنیادی امور کو دعا، واعظ و نصیحت کے ذریعے بیان کیا۔ نصیحت، واعظ و نصیحت کی مثالیں تو چند پیش کی گئی ہیں، اور اب دعا کے کچھ حصے بیان کرنا باقی ہیں، ان کو ہم بیان کریں گے۔ ان دعاؤں میں جو موجود عبارتیں ہیں ان پہ غور کریں تو کہا جا سکتا ہے کہ ان عبارتوں کے ذریعے لوگ ان مفاہیم کو جان سکتے ہیں جو امام کے پیش نظر تھے۔ دعائے عرفہ میں امام یوں عرض کر رہے ہیں، اللہ سے چند جملے بیان کریں گے کہ پروردگار ان کے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار پر رحمت نازل فرما، جنہیں تو نے امر یعنی امر دین و شریعت کے لیے منتخب کیا، اپنے علم کا خزینہ دار اور اپنے دین کا محافظ بنایا، روئے زمین پر اپنا خلیفہ اور اپنے بندوں پر اپنی حجت قرار دیا، جنہیں ہر قسم کی آلودگی سے پاک رکھا، اور جنہیں اپنے تک پہنچنے کا وسیلہ اور جنت تک آنے کا راستہ قرار دیا۔ بارِ الٰہی تو نے ہر زمانے میں ایک ایسے امام کے ذریعے اپنے دین کی تائید فرمائی ہے جسے تو نے اپنے بندوں کے لیے نشان راہ اور اپنی زمین پر مشعل ہدایت بنایا ہے، جبکہ تو نے اپنے پیمان اطاعت کو اس کے پیمان اطاعت سے وابستہ کر دیا ہے، اور اسے اپنی رضا و خوشنودی کا ذریعہ قرار دیا ہے، اور اس کی اطاعت فرض کی ہے، اس کی نافرمانی سے ڈرایا ہے، اور یہ کہا ہے کہ کوئی اس سے آگے نہ بڑھے اور کوئی اس سے پیچھے نہ رہے۔ وہ پناہ طلب کرنے والوں کے لیے سر و سامان حفاظت ہے، اہل ایمان کے لیے جائے پناہ ہے، اور تمام اہل جہاں کی رونق و زیبائش ہے۔ اس کے ذریعے یعنی امام کے ذریعے اپنی کتاب اور حدود و احکام کو اور اپنے رسول کی سنتوں کو قائم فرما، نبی پر تیری رحمت ہو، اور ظالموں نے دین کے جن نشانات کو مٹا ڈالا ہے ان نشانات کو امام کے ذریعے اثر نو زندہ کر دے، اور ظلم و جور کے زنگ کو اپنی شریعت سے دور کر دے، اپنی راہ کی دشواریوں کو دور کر دے، اور جو تیری راہ راست سے نافرمانی کرنے والے ہیں انہیں ختم کر دے، اور جو تیرے سیدھے راستے سے گمراہی پیدا کرتے ہیں، سیدھے راستے کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں نیست و نابود کر دے، اور ہمیں ان کی بات پر کان دھرنے والا یعنی امام کی بات پہ کان دھرنے والا اور ان کی اطاعت کرنے والا بنا، ان کی خوشنودی کے لیے کوشش کرنے والا بنا۔ ان دعاؤں کو سن کر لوگوں کے ذہن میں سوال آئے گا کہ جن ہستیوں کے فضائل اور حقوق بیان کیے جا رہے ہیں، جن کا حق چھینا گیا، وہ کون ہیں؟ جن کی اطاعت اللہ نے واجب قرار دی، نبی کی سنت ان کے ذریعے قائم ہوتی ہے، دین میں کی جانے والی تحریفات ان کے ذریعے دور ہوتی ہیں اور ہوں گی، اور امت کی تمام مشکلات یہ ہستیاں دور کرتی ہیں، جنت تک جانے کا راستہ اور لوگوں کے لیے جائے پناہ ہیں۔ تو سوال یہ کون ہستیاں ان کو پہچانا جائے؟ یقیناً لوگوں کے ذہن بیدار ہوئے ہوں گے۔ عید قربان اور جمعہ کی دعا میں امام اس طرح سے عرض کرتے ہیں، بار الہ یہ مقام یعنی نماز جمعہ کی امامت اور خطبہ، بار الہ یہ مقام تیرے جانشینوں اور برگزیدہ بندوں کے لیے تھا اور تیرے امانت داروں کا مقام تھا، تو نے یہ اعلیٰ اور عرفہ منصب ان کے لیے مخصوص کیا تھا مگر دوسروں نے اسے چھین لیا، یہاں تک کہ تیرے برگزیدہ جانشین ظالموں کے مقابل مغلوب ہو گئے اور ان کا حق ان کے ہاتھ سے جاتا رہا، وہ دیکھ رہے ہیں کہ تیرے احکام بدل دیے گئے، تیری کتاب پس پش ڈال دی گئی، تیرے فرائض و واجبات تیرے واضح مقاصد سے ہٹا دیے گئے اور تیرے نبی کے طور طریقے ترک کر دیے گئے۔ بار الہ تو ان برگزیدہ بندوں کے اگلے پچھلے دشمنوں پر لعنت فرما، اور ان لوگوں پر بھی جو ان کے دشمنوں کے عمل و کردار سے راضی ہیں اور پیروی کرنے والے، ان پر بھی لعنت فرما۔ نماز جمعہ اور نماز عیدین کی امامت آئمہ اہل بیت سے مخصوص ہے، ان کی موجودگی میں کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ وظائف امامت انجام دے، اس کا حق امام کو یا اس شخص کو ہے جسے امام مامور فرمائیں۔ صحیفہ سجادیہ میں پانچویں امام سے روایت کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا، مسلمانوں کی عید اضحیٰ ہو یا عید فطر، اس میں آل محمد کا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ سوال کیا گیا امام سے کہ وجہ کیا ہے، تو امام نے فرمایا کہ اس لیے کہ وہ اپنے حق کو اغیار کے ہاتھوں میں، غیروں کے ہاتھوں میں دیکھتے ہیں۔ صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں سے، ان جملوں سے بخوبی واضح ہو رہا ہے کہ امام بھرپور انداز سے امامت کے مفہوم کی ترویج کر رہے ہیں۔ امام نے بنیادی نوعیت کے جو تین اہم امور اور واعظ و نصیحت کے ذریعے انجام، تین اہم امور دعا اور واعظ و نصیحت کے ذریعے انجام دینے تھے، ان میں سے دو کے متعلق واعظ و نصیحت اور دعاؤں کی یہ چند مثالیں ہیں۔ اب تیسرے کے بارے میں امام کا فرمان سنیے۔ تیسرا بڑا اہم کام یہ امام نے کرنا تھا کہ شیعان آل محمد کو جمع کر کے ان کی تنظیم تشکیل دینا تھی، یعنی منظم کرنا تھا، اور اس بارے میں بھی امام کے بیانات ملتے ہیں۔ امام کا ایک بیان یوں شروع ہوتا ہے کہ فرماتے ہیں، دنیا کے وہ زاہدین جو دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتے اور اپنی دلچسپی آخرت پر مرکوز رکھتے ہیں، ان کی پہچان اور علامت یہ ہے کہ ان کے جو دوست ان کے ہم فکر ہم عقیدہ نہیں ہوتے، وہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ آپ کے خیالات سے اتفاق نہیں رکھتے، جو حکومت حق یعنی علوی نظام نہیں چاہتے، امام کے دوستوں کو چاہیے کہ ان سے کنارہ کش ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تعلقات ختم کر لیں، بلکہ امام یہ سمجھا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو تمہاری فکر اور تمہارے عزائم سے متفق نہ ہوں، ان کے ساتھ معاملات کسی اجنبی کے مانند ہونے چاہیے، دوستانہ تعلقات ختم کر دینے چاہیے۔ یہ بیانات ان لوگوں کے درمیان دیے امام نے کہ امام کو جن کا اعتماد حاصل تھا، عام لوگوں کو اس کی دعوت دی جاتی، عام لوگوں کے سامنے یہ بیان دیے جاتے تو اس کا راز میں رہنا مشکل ہو جاتا اور امام کے لیے پریشانی کا باعث بنتا۔ ایک اور مقام پر آپ مومنین کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، ایوہ المومنون، اے ایمان والوں، خبردار، کہیں یہ طاغوت اور اس کے پیروکار جو دنیا کے حریص یعنی لالچی اور اس پر فریختہ ہو چکے ہیں، وہ تم کو حق سے دور نہ کر دیں، کیونکہ وہ دنیا سے دھوکہ کھا چکے ہیں اور اس پر فریختہ ہو چکے ہیں۔ یہاں مومنین سے خطاب کے وقت ان کو شر سے محفوظ رہنے کی اور آئندہ ہم فکری کے ساتھ کام کرنے کی ترغیب دلائی جا رہی ہے، آمادہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ ان حالات میں طاغوتی نظام کے طرفدار یعنی بنی امیہ کی حکومت کے طرفداروں اور آئمہ کرام علیہ السلام کے ساتھیوں کے درمیان اندر ہی اندر جو شدید مخالفت اور مقابلہ آرائی جا رہی تھی، اس کی وجہ سے معصومین کے چاہنے والوں کو سخت مشکلات جھیلنی پڑ رہی تھیں۔ لہٰذا امام نے مومنین کو خبردار کیا کہ دنیا کی ظاہری چمک دمک کے دھوکے میں آ گئے تو اس کی قیمت میں تم کو اہل طاغوت سے ہاتھ ملانا پڑے گا۔ لوگوں کو دنیا سے اجتناب برتنے کی دعوت دے رہے ہیں، یعنی دنیا کے دام میں گرفتار ہو کر اپنے ایمان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے، انقلابی جدوجہد سرد پڑ جاتی ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا تھا کہ محمد ابن شہاب زہری، اور آئندہ بھی تفصیل سے اس بارے میں بیان کریں گے، یہ شخص امام کی شاگردی میں رہا اور اس کے بعد دربار خلافت سے وابستہ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھوٹی احادیث منسوب کیں، اور ایسے اور بہت لوگ تھے جو دنیا کی ظاہری چمک دمک کے دھوکے میں آ گئے۔ دنیاوی خواہشات مثلا مقام و مرتبہ، عزت شہرت، مال و دولت کے لالچ میں اہل طاغوت یعنی سرکش گمراہ سے دوستی کر لی، باطل معبود کی بندگی کر لی۔ مولا سید الشہداء کا قول ہے نا کہ لوگ دنیا کے بندے ہیں، تو یہ دنیا کے بندے تھے، دنیا انہیں جس طرف سے ملے گی، جہاں سے جس کے پاس سے ملے گی، یہ اس کی پرستش کریں گے۔ تو امام مومنین کو خبردار کر رہے ہیں، امام دنیا سے اجتناب برتنے کی تاکید فرما رہے ہیں، مگر یہ تاکید مومنین سے متعلق بیانات میں ملتی ہے، جو خطاب مومنین سے ہے اس میں یہ تاکید ملتی ہے، عوام الناس سے خطاب کے دوران یہ انداز بہت کم نظر آتا ہے۔ اگر کوئی سوال کرے کہ اس قسم کے خطابات سے امام کا مقصد کیا تھا، تو آیت اللہ خامنائی فرماتے ہیں کہ امام ہم فکر جماعت تیار کرنا چاہتے تھے تاکہ کسی ضروری موقع کے لیے مومنین کا ایک گروہ تیار رہے۔ ہم فکر جماعت کے بغیر معاشرے میں کام نہیں کیا جا سکتا ہے، بہت مشکل ہے۔ امام انہیں اقتدار کی حوث اور جھوٹی مراعات کی چکا چون سے محفوظ رکھنا چاہ رہے تھے، ایسا گروہ کہ جو ان چیزوں سے محفوظ رہے۔ امام کے ایسے اور متعدد بیانات ہیں جس میں انہوں نے ظالم حاکم کا ذکر کیا ہے، مثلاً فرمایا کہ خبردار، گناہگاروں کی صحبت اور ظالموں کی مدد سے ہمیشہ دور رہنا۔ امام اپنے کچھ دوستوں کو، مومن دوستوں کو، طرفداروں کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں اور ان کو موجودہ حالات میں ظالم حکمران اور درباریوں کی ہم نشینی اختیار کرنے سے منع فرماتے ہیں، اور یہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ لوگ، وہ مومنین اپنی مجاہدانہ سرگرمیوں کی راہ سے ہٹیں۔ امام ان کے ایمانی جذبات کو تر و تازہ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ایک دن ان لوگوں کا وجود اسلامی حکومت کے قیام کی راہ میں مؤثر ثابت ہو سکے۔ یہ تو تھے وہ تین امور جن کے متعلق امام کی تبلیغ کا طریقہ اور آپ کے وعظ و نصیحت اور دعاؤں کے کچھ حصے ذکر کیے گئے۔ اب امام کے بیانات کے حوالے سے جو چند نکات سامنے آئے ہیں ان کو بیان کرتے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ امام کے کچھ بیانات ایسے ہیں کہ جن میں عام لوگوں سے خطاب ہے، یعنی سننے والے امام کے خاص الخاص افراد نہیں ہیں۔ عام لوگوں سے جب امام خطاب فرماتے تو قرآنی آیات سند کے طور پہ پیش کرتے، کیونکہ عوام الناس امام کو، امام سجاد علیہ السلام کو امام وقت کی حیثیت سے نہیں پہچانتے تھے، لہٰذا وہ ہر بات کے لیے دلیل مانگتے تھے۔ تو امام یا تو براہ راست آیات سے استدلال کرتے، دلیل پیش کرتے، یا آیات قرآنی سے مدد لیتے، لیکن جب مومنین سے خطاب فرماتے، اور مومنین چونکہ امام کی معرفت رکھتے ہیں، امام کو امام مانتے ہیں، پہچانتے ہیں، تو ان سے گفتگو کے دوران امام قرآن سے استدلال کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، کیونکہ وہ لوگ مومنین امام کی بات کو قبول کرتے تھے۔ یہاں پر مبلغین کے لیے نقطہ ہے کہ ہر جگہ ایک ہی انداز تبلیغ اختیار نہیں کرنا ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جہاں امام مومنین کو خطاب فرماتے ہیں وہاں پر ایہا المومنون کہہ کر خطاب فرمایا ہے، اور خطاب کا انداز مومنین سے مخصوص ہونے کی نشاندہی کرتا ہے، اور جہاں آپ عوام الناس کو مخاطب فرما رہے ہیں وہاں پر ایہا الناس کہہ کے خطاب کیا گیا۔ تیسرا نقطہ، اہم بات کی طرف توجہ دلانا کہ امام جس معاشرے میں زندگی بسر کر رہے تھے وہاں ابھی پیغمبر اسلام کی رحلت کو اتنی زیادہ مدت نہیں گزری تھی کہ مکمل طور پر اسلامی اعتقادات تحریف کا شکار ہو چکے ہوں۔ ذہن میں رکھیے گا، مکمل طور پر اسلامی اعتقادات تحریف کا شکار نہیں ہوئے تھے، ابھی اتنی مدت نہیں گزری تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کو، بلکہ اس زمانے میں، امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو دیکھنے والے بھی موجود تھے۔ نوبت یہاں تک نہیں پہنچی تھی کہ لوگ مسئلہ توحید و نبوت کے بارے میں بنیادی اور اصولی شک و شبہ اور تحریف سے دوچار ہو گئے ہوں۔ ہاں، یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اکثریت ان کے تقاضوں کو بھول چکی تھی۔ دنیاوی مادی زندگی اس بات کا باعث بنی تھی کہ لوگ اسلامی اعتقادات، ان کی عظمت کے بارے میں غور و فکر کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے۔ مادہ پرستی بہت زیادہ تھی اور لوگ دنیا کے لالچ میں شدت کے ساتھ آئے ہوئے تھے، دنیا کے لالچ کے اسیر بنے ہوئے تھے، تو یہ تھا مسئلہ، اور غفلت ان پہ طاری ہو گئی تھی۔ لہٰذا فقط یاد دہانی کی ضرورت تھی تاکہ لوگوں میں شعور بیدار ہو جائے، ورنہ دین میں ابھی کوئی ایسی تحریف نہیں ہوئی تھی جیسا کہ بعد کے زمانوں میں، مثلاً امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں تحریف اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ اس زمانے میں خدا کے منکر موجود تھے، غلط افکار و عقائد کے باقاعدہ درس دیے جاتے تھے، اور امام توحید و نبوت یا انہی جیسے دوسرے مسائل باقاعدہ چھٹے امام جو ہیں وہ باقاعدہ استدلال کے ساتھ بیان فرماتے۔ ظاہر ہے دشمن کے استدلال کے خلاف استدلال کی ہی ضرورت ہوتی ہے، دلیل کے خلاف دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ امام سجاد علیہ السلام کے بیانات میں یہ چیزیں نہیں ملتیں۔ آپ اسلامی تعلیمات بیان کرتے وقت منطقی دلیل، منطقی استدلال عوام کے سامنے پیش نہیں کرتے، صرف یاد دہانی کے طور پر اشارہ فرماتے ہیں، جیسا کہ بیان کیا تھا کہ امام فرماتے ہیں کہ دیکھو تم سے قبر میں توحید نبوت کے سلسلے میں سوالات کیے جائیں گے، تاکہ جو چیزیں غفلت کی نظر ہو چکی تھیں ذہن دوبارہ ان کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ ایک سوال یہ کہ وہ کون سی وجوہات تھیں جن کے پیش نظر امام کے نقطۂ نظر میں تبدیلی پیدا ہوئی تھی، امام کا موقف تبدیل ہوا تھا، یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ قید کے دوران امام نے جرت مندانہ اقدامات فرمائے، جن کے بارے میں ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ امام نے ابن زیاد اور یزید کے دربار میں جرت سے جوابات دیے، لوگوں کے سامنے حقیقت کو آشکار کیا، چاہے وہ دربار تھا، چاہے وہ شام کا بازار تھا یا مسجد میں لوگوں کا ہجوم تھا، ہر جگہ امام نے بڑے واضح الفاظ میں دشمن کی سازشوں سے پردہ اٹھا دیا۔ یزیدی حکومت کے جرائم، ظلم کا پردہ چاک کرتے ہوئے ناواقف اور غافل عوام کے ذہن کو جھنجھوڑنے اور بیدار کرنے کی کوششیں کیں۔ یہ ہے امام کی قید و بند کی زندگی، جو جرت، ہمت، شجاعت سے معمور نظر آتی ہے، جبکہ قید سے رہا ہونے کے بعد امام نرم روی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تقیے سے کام لیتے ہیں اور اپنی انقلابی اقدامات کو دعا اور واعظ و نصیحت کے ذریعے اور تمام امور کو بڑی خاموشی کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ تو دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، یہ جو فرق ہمیں ظاہراً فرق لگ رہا ہے یہ فرق نہیں ہے بلکہ یہ حالات کا تقاضا ہے، اور ہر دور کے حالات کا تقاضا مختلف ہوتا ہے، اور جو وقت کا تقاضا ہوتا ہے اسی کے لحاظ سے عمل کرنا ہی عقل مندی ہوتی ہے۔ امام جب مدینے میں زندگی گزار رہے ہیں تو جو اس وقت کا تقاضا تھا امام نے اس کے تحت عمل کیا، اور جب آپ قید میں تھے تو جو ان حالات کا تقاضا تھا امام نے اس کے مطابق عمل کیا۔ اس کی بہت عمدہ مثال آپ مولا کائنات کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام کے دفاع کے لیے ایک وقت ہوا جب مولا نے تلوار چلائی، پھر ایک زمانہ تلوار نہیں چلائی، یعنی جنگ نہیں کری ہے، اس کے بعد پھر تین جنگیں لڑی۔ یعنی اگر اسلام کی بقا تلوار چلانے میں، جنگ کرنے میں ہے تو تلوار چلائیں گے، جنگ کریں گے، اگر اسلام کی بقا تلوار کو نیام میں رکھنے میں ہے تو نیام میں رکھیں گے، نہیں چلائیں گے۔ جہاں جرت کا مظاہرہ کرنا ہے وہاں جرت کا مظاہرہ کریں گے، جہاں تقیہ سے کام لینا ہے وہاں تقیہ کریں گے۔ بہرحال اس کا ایک مدلل جواب آیت اللہ خامنائی نے دیا ہے کہ امام کو امامت کے فرائض انجام دینا تھے اور حکومت اسلامی کی تشکیل کے لیے کوششیں بھی کرنا تھیں۔ اس کے ساتھ ہی امام عاشورہ میں بہنے والے خون شہدا کی ترجمانی بھی امام کو کرنا تھی۔ اگر اسیری کی منازل میں امام خاموش رہتے اور حقائق سے لوگوں کو آگاہ نہیں کرتے تو لوگوں کو کربلا کے واقعے کے صحیح حقائق کا علم ہی نہیں ہوتا، اور آئندہ امام سجاد علیہ السلام کے لیے ان کے جو مقاصد تھے ان کی تکمیل کی راہیں بند ہو جاتی، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا جوش مارتا خون ہی تھا جس نے امام سجاد علیہ السلام کے لیے زمین کو ہموار کر دیا تھا۔ بلکہ شیعت کی تاریخ میں جتنی بھی انقلابی تحریکیں برپا ہوئیں ان سب میں خون سید الشہداء کی حرارت شامل نظر آتی ہے۔ چنانچہ امام سب سے پہلے لوگوں کو موجودہ صورتحال سے باخبر کرنا ضروری سمجھتے تھے تاکہ آئندہ باطل کی مخالفت میں تحریک شروع کر سکیں۔ اس قید و بند کے سفر میں امام سجاد علیہ السلام کا اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا کردار بالکل ہم آہنگ نظر آتا ہے۔ دونوں کا مقصد حسین اور حسینی پیغامات کی تبلیغ ہے۔ اگر لوگ اس بات سے واقف ہو جائیں کہ امام کو کیوں قتل کر دیا گیا اور کس طرح قتل کیے گئے، کس نے قتل کیا ہے، تو آئندہ اسلام اور اہل بیت کی دعوت ایک نیا رنگ اختیار کر لے گی۔ لیکن اگر عوام ان حقیقتوں سے ناواقف رہ گئے تو انداز کچھ اور ہوگا۔ لہٰذا معاشرے میں ان حقائق کو عام کر دینے اور صحیح طور پر حسینی انقلاب کو پہچانوانے کی ضرورت تھی۔ امام سید سجاد علیہ السلام، جناب زینب ام کلثوم علیہ السلام، بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا، جناب فاطمہ بنت الحسین اپنے اپنے اندر ایک پیغام لیے ہوئے تھیں۔ ضروری تھا کہ یہ تمام انقلابی قوتیں جمع ہو کر غربت و بے کسی میں بہا دیے جانے والے حسینی خون کی سرخی کو کربلا سے لے کر مدینے تک تمام اسلامی مراکز میں پھیلا دیں، اور جب امام مدینے میں وارد ہوں لوگوں کی بے چین اور سوالیہ نگاہوں کے جواب میں آپ ان کے سامنے حقائق بیان کریں۔ اور یہ امام کے مشن کا اولین نقشہ ہے۔ جیسا کہ امام کی جد و جہد، ان کے زمانے کے حالات کو دو حصوں میں بیان کیا، پہلا حصہ عاشور سے لے کر مدینہ واپسی اور دوسرا حصہ مدینہ میں واپسی کے بعد سے لے کر امام کی شہادت تک کا ہے، تو امام کے مشن آپ کی جد و جہد کے پہلے حصے میں جرأت مندانہ اقدام کی ضرورت تھی، اور اس مشن کے دوسرے حصے میں جب کہ امام ایک محترم شہری کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں اور اپنے مشن کی ابتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے اور مسجد نبوی سے کرتے ہیں، وعظ و نصیحت اور دعاؤں کے ذریعے مشن کی ابتدا کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت کا تقاضا یہی تھا۔ لیکن یہاں پر بھی امام نے جرأت و شجاعت کا مظاہرہ کیا، جس کے بارے میں تفصیلات کو بیان کریں گے۔